الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وقال تبارك وتعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وقال تبارك وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام میں ہمیں کچھ اعمال ظاہری دیے گئے اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کی تعریف بتلاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدل للمتقین، جو ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں متقین جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں. تقوی کا جو مفہوم ہے وہ بڑا مفہوم ہے، لیکن علماء کرام جو مفسرین ہیں، حدیثوں کو تشریح کرنے والے ہیں حدیثوں کے، وہ فرماتے ہیں کہ امتثال اوامر اللہ، اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، و اجتناب عما نہ اللہ عنہ، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ان باتوں سے رکنا. رہی بات یہ کہ پھر نبی کا روکنا کیا ہے، تو اس کے لیے دوسری آیت ہے کہ ہماری طرف سے کسی کام کے کرنے کا حکم ہم دیں گے تو وہ ذریعہ نبی کے طرف سے ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذو، نبی تمہیں جو دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جن باتوں سے روک لے ان سے رک جاؤ. تو اس سے معلوم ہوا یہ تقویٰ کی مختصر تفسیر ہے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی ہیں غیب کی باتوں کے جاننے والے، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے دلوں میں، ہمارے جیوں کے اندر چلنے والے ارادے کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ علیمم بذات الصدور ہے. پھر آگے فرمایا ان اللہ لا یخفا علیہ شیء، یقیناً اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، ہر چیز اس کے علم میں ہے. حتیٰ کہ اگر ایک درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض، اور زمین کے اندر جو دانہ ہے اللہ فرماتے ہیں اس پر کیا حالات آتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو اللہ یہ ان تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ ایک عورت آئی اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی، اس کے بات کرنے کا انداز تھوڑے جھگڑے جیسا تھا، اور اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مسئلہ ہے زہار کے بارے میں۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ کسی نے بیوی سے یہ کہا کہ انت علیہ کا زہر امی، تم مجھ پر میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہو۔ یہ آ کر اس نے کہا کہ میرے شوہر نے یہ الفاظ کہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے زہار کو لوگ طلاق سمجھتے تھے، اس لیے اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے روم سے سن رہی تھی کہ یہ عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر رہی ہے، بات کرنے کا انداز تھوڑی اونچی آواز میں ہے، لیکن اتنی بھی اونچی آواز میں نہیں ہے کہ میں سن سکوں کہ کیا بات کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سورت نازل فرمائی سورہ مجادلہ، تو اس کا نام ہی سورہ مجادلہ رکھا، اور اللہ یہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ تجادلک فی زوجہا، جھگڑ آپ سے رہی تھی اور اپنے مسئلے کی شکایت اللہ سے کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتوں کو عرش پر سن رہے تھے۔ یہ ہے اللہ، اللہ تم دونوں کی باتوں کو عرش پر سن رہے ہیں۔ واللہ یسمع تحاورکما، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے۔ حدیث پاک میں فرمایا اگر ساتوں زمین کے نیچے اگر کوئی کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر پر اگر کوئی چیونٹی چل رہی ہے جس کا کلر بھی کالا ہے، اللہ جل شانہ اس کے چلنے کی آواز کو عرش پر سنتے۔ یہ ہے اللہ تعالی، یہ ہے اللہ کی قدرت، کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپوی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بعض ایسے عمل کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ عمل چھپا کر کرو، دیکھ کر دکھلانے کے لیے مت کرو۔ جماعت کی جو نمازیں ہیں ان میں فرمایا اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، یہ سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ لیکن نوافل ہیں، سنن ہیں، تو اس کو اس طرح ادا کرو کہ تم جانو تمہارا خدا جانے، اس کو چھپا کر کرو۔ صدقہ آپ کر رہے ہو تو وہاں پر بھی مسائل یہ ہیں کہ چھپا کر کرو، لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ اگر میں دوں گا تو میری وجہ سے دوسرے لوگ بھی دیں گے، تو وہاں پر اظہار افضل ہے، یعنی جہرن دینا افضل ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہیا، اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم نے چھپا لیا، اتنا چھپا لیا کہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے کیا خرچ کیا آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں، یا کسی فقیر کو دے دیا چھپا کر، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر تمہارے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ واللہ بما تعملون خبیر، تمہارا یہ عمل کرنا اللہ کے علم سے دور نہیں ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں کہ تم نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہاں ان آیتوں کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نوافل جو ہیں ان کے اندر ان اعمال کو چھپانا بہتر ہے، چھپانا افضل ہے۔ اس لیے کہ چھپے ہوئے عمل میں، چھپے ہوئے عمل میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اخلاص بلیغ طور پر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ہیں، اور اچانک کچھ مہمان آئے، اور یہ آنے والے مہمان اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن وہ آنے والے مہمان آدمیوں کی شکل میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں کہ کیا گرم لوگ ہیں یا ٹھنڈا، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ فوراً اپنے گھر کے پچھلے حصے میں چلے گئے، فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، جو پیچھے گھر کے پیچھے ایک بچھڑا تھا اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو چمڑا ومڑا نکالا، اس کے اندر سے گندگی نکالی، دوسری چیزیں نکالی، اس کو آگ پر رکھ دیا، فجاء بعجل سمین، اس کو فرائی کر کے لے آئے اور ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ، ان کے آگے کر دیا۔ لیکن وہ آنے والے فرشتے ہیں، وہ تو کھانے پینے سے پا گئے ہیں، تو جب انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اصل ہمیں اللہ تعالی نے قوم لوط کے ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بچے کی خوشخبری دیں، کہ آپ کو ایک بچہ پیدا ہو گیا یعقوب، اس بچے کی خوشخبری دیں۔ جب حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی 70-80 سال کے اوپر ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 90 سال سے اوپر ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دیوار کے پیچھے سے یہ آواز سن رہی ہے کہ مجھے خوشخبری مل رہی ہے، اور یہ جو خوشخبری مل رہی ہے حضرت سارا کو مل رہی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی عورت کھڑی ہے، فَضَحِكَتْ، اور وہ ہنس رہی ہے، وَبَشَّرْنَاهَا بِيَعْقُوبَ، وہاں فرماتے ہیں فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِيَعْقُوبَ، پھر آگے کیا فرمایا، اور آگے یہ فرمایا اس عورت نے کہ میں تو بھانج ہوں، مجھے بچہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ دینے پر آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس عمر میں بچہ کیسے ہوگا جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 90 سال کے اوپر۔ بہرحال یہ خوشخبری دے کر چلے گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مہمان آئے، مہمان آنے کے بعد ان کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، اس کے آگے لا کر رکھ دو، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ، پوچھنا نہیں۔ اب وہ کوئی آدمی بچارا تھوڑی کہنے والا ہے کہ ہاں گرم لاؤ یا ٹھنڈا، جو چیز گھر میں حاضر ہے لا کر رکھ دو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ فراغ الى اہلی، علماء لکھتے ہیں کہ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، وہاں علماء نے تفسیر لکھے انسل خفیتن فی سرعتن، جیسے ہی مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام جلدی سے اپنے روم سے چلے گئے پیچھے، خفیتن، خفیہ طور پر اور جلدی، ان کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لایا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو خفیہ طور پر آپ اگر اس کو پوچھیں گے تو اس میں ایک قسم کی ریاکاری ہے، اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ تو کہتے ہیں بھائی تم آئے، جانے والے کب ہو، تم آ گئے اب جاؤ گے کب، تو یہ ہم لوگوں میں بعض لوگ ہیں ایسے۔ بہرحال حضرت عائشہ فرمائے ہمیں عمل جو کرنا ہے وہ چھپا کر کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ کسی موقع پر کسی رات کو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، فقط تو لیلتم من الفراش فلتمستو ہو، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بستر پر نہیں ہے، تو ادھر ادھر ہاتھ پھیلایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر میرا ہاتھ پڑ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے اندر، آپ نماز کے اندر ہیں، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، آپ مسجد میں ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز کے اندر، اور آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضامندی کا طلبگار ہوں تیرے غصے پر، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، تیری معافی کا طلبگار ہوں تیری سزا پر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے اپنی ذات پر۔ یعنی ہم اگر کوئی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کی ایک حد ہوگی، تعریف کی ایک حد ہوگی، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی کوئی تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تو تیری وہی تعریف کر سکتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے کی ہے۔ یہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے، یہ ہمیں اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اعمال ہمیں جو نوافل اعمال ہیں ان کو خفیہ طور پر کرنا چاہیے۔ پھر وہ اعمال جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اس کو غیب کے طور پر کیا جائے، چھپا کر کیا جائے، ان میں ایک ہے الانفاق، اپنے مال کو خرچ کرنا بھلائی کے کاموں میں چھپا کر خرچ کرنا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ سات آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعت یظلہم اللہ بظل فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں ایک وہ آدمی ہے، رجل تصدق بے صدقت، ایک آدمی نے صدقہ کیا، کسی غریب کو دے دیا، اللہ کے گھر کے لیے دے دیا، کسی مدرسے کے لیے دیا، کسی اور کام کے لیے دے دیا، کسی دین کے کام کے لیے دے دیا، اور اس کو اتنا چھپایا، فأخفاها، اس نے چھپایا اور اتنا چھپایا، حتی لا تعلم تعلم شمالہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے اس ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، کسی آدمی کے ساتھ محبت، ایک تو ہے کہ بھائی ظاہر کی محبت، لیکن ایک ہے کہ ایک آدمی غائب ہے اور اس کے ساتھ تمہیں محبت ہو، اس کا الگ درجہ ہے۔ بھائی سامنے تو ہر آدمی تعریف کرے گا، کون کسی کی برائی کرے گا، دو چپل کھانا ہے تو برائی کریں گے، سامنے تو ہر آدمی تعریف کرے گا، لیکن کوئی آدمی کسی کے پیچھے تعریف کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، مؤمن کی مؤمن پر پانچ سات خصلت، چھ خصلتیں ہیں، اور ان میں سے یہ فرمایا سات عادتیں ہیں مؤمن مؤمن کے لیے، جو اس کے حق ہیں، جو اس کی خصلتیں ہیں، جو اس کی عادتیں ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے، وذکر منہا وینسہ لہ اذا غاب او شہیدا، وہ آدمی اپنے اس بھائی کو نصیحت کرے، سامنے ہے تو بھی اور غائب ہے تو بھی، یعنی اس کے حق کا لحاظ رکھے اچھی بات کے ذریعے اور اس کو تکلیف سے بچاتے ہوئے، یہ نہیں کہ سامنے ہیں تو تعریف کی، پیچھے گئے تو شروع کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کی عادتیں ہیں اور ہماری کوئی مجلسیں اس سے خالی نہیں ہوتی، عوام تو عوام خواص کی مجلسیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں، خواص کی مجلسیں بھی اس سے خالی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمارے دین کے اندر نقصان ہوا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بات بتا قافلہ کیوں ہلاک، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، ادھر ادھر کی بات نہ کرو، ہمیں یہ بتاؤ کہ قافلہ کیوں ہلاک ہوا، قافلہ کیوں لٹ گیا، جو اسلام کا قافلہ چل رہا تھا وہ قافلہ کیوں اچانک لٹ گیا، کیوں؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہبر بنا کر بھیجا تھا، مجھے رہزنوں سے غیلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو تو رہبر بنا کر بھیجا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگلی امتوں کے لیے نبی اور نبی کے متبعین ہی کو دین کی دعوت دی تھی، لیکن ہمیں دین کی دعوت ملی ہے، اس امت کا ہر فرد داعی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کو انفسکم و اہلیکم نارن، اپنے کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، ہم میں کا ہر آدمی راعی ہے، الا ان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی رعیت کے متعلق ہم سے سوال ہوگا، بتاؤ، یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور دین کا کام ہو رہا ہے، نہیں، ہم تمام پر دین کی محنت ہے، اختلاف کو چھوڑو، ہم تمام داعی ہیں، اس امت کا اگر ایک آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں اور آپ اللہ کے یہاں جواب دے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم تو جا رہے ہو جہنم کی طرف جیسے پروانہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اور میں تمہاری کمر کو اور کمر بند کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اس نبی نے اپنا یہ کام امت کو دیا ہے، اور امت کہاں ہے؟ ہم نے اپنے وقتوں کو ایسی چیزوں میں لگا دیا جس میں دین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر ایک کتاب لکھی ہے، الفوز الکبیر، اس میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا اس کا کلر کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کہ یہ بیکار کی باتوں میں سے ہے، اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں، اس کی عمر کیا تھی، وہ میل تھا یا فی میل تھا، یہ بجائے اپنے وقتوں کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے مسائل بھی پوچھنا ہے تو ایسے مسائل پوچھو جن کا تعلق اپنی ذات سے ہے، جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ ہماری عادتیں یہ ہیں کہ میں خود دین پر نہیں ہوں، کتنے مسائل کے پوچھنے کی ضرورت مجھے ہے، لیکن ہم مسائل پوچھتے ہیں دوسروں کے لیے۔ اور قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے مسائل پوچھو، کیوں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ تمہیں جان کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اب وہ مسئلہ آیا، اب اس کو چلایا واٹس اپ پر، فلاں آدمی ایسے کر رہے ہیں، فلاں آدمی ایسے کر رہے ہیں، فلاں آدمی ایسے کر رہے ہیں، اور اپنے آپ یہ جبرائیل کے بھائی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دین پہلے میں نے میری زندگی میں لانا ہے، دین میں نے پہلے میری زندگی میں لانا ہے. اسی لیے وہ آدمی جو دین کا کام کرنے والا ہے، اس کو قرآن نے ہدایت دی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، نبی کی سنتوں کی طرف بلائے. مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کی بات بہت اچھی ہے، بات کرنے والا بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے. اس کو یہ کہا گیا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تم مسلمانوں میں سے ایک فرد ہو. یہ ہم لوگوں کی حالتیں ہونی چاہیے. اگر میں نے اور آپ نے دین کی بات کہتے ہوئے کسی کی تحقیر کر دی، ہمارے تمام اعمال پر پانی پھر گیا. سن لو اس کو، حقارت کی نظر سے دیکھنا کسی زانی کو، کسی چور کو، یہ شریعت اسلام میں حرام ہے. سن لو اس کو، زنا سے نفرت ہو زانی سے نہیں، چوری سے نفرت ہو چور سے نہیں، اس کے عمل سے نفرت کرو اس سے نہیں. اور اگر تم اس سے حقارت کرتے ہو تو پھر نبی کے پاس آنے والی ایک عورت ہے، مائد اسلمی ہے، اور آ کر وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنیتو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غلط تعلق رکھ لیا. حضور منہ پھرا لیتے ہیں، آپ سنتے بھی نہیں. ہمارے سامنے آ کر کوئی آدمی کسی کو کہے فلاں آدمی نے ایسا کیا، ہم اس کو کہتے ہیں بتا نہیں آگے کیا ہوا. اور یہ اللہ کا نبی ہے جس پر شریعت اتری ہے، جس پر قرآن اترا ہے، جس پر سنتیں اتری ہیں، نبی اپنا کان اس طرف، منہ اس طرف پھیر لیتا ہے. وہ اس طرف آ گئے، اس نے ادھر آ کر، چونکہ سچی توبہ کرنے کے لیے آیا تھا، ادھر آ کر کہا یا رسول اللہ زنی تو. بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہوگا، کچھ اور کیا ہوگا. بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہے، حضور چاہتے تھے کہ یہ میرے سامنے سے چلا جائے، یہ اپنا گناہ نہ قبول کرے، یہ اپنے گناہ میں شک پیدا کر دے. وہ آدمی ادھر آ گیا، پھر چوتھی مرتبہ جب ادھر آیا اور اس نے اپنا اقرار کیا اور اپنے اس گناہ کو قبول کیا، تو شریعت اسلام کے اندر چونکہ ایسی چیزوں پر چار مرتبہ گواہی کا ثابت ہونا ضروری ہے. ہم تو اگر کسی کا میسج آ جائے تو چلا دیتے ہیں، فلاں آدمی یہ ہے، فلاں آدمی یہ ہے، فلاں آدمی یہ ہے. اور یہ واٹس اپ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے محفوظ نہیں ہے. کسی کی چھوٹی سی بات آ گئی بغیر تحقیق کے چلا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی اس پر جا کر حد قائم کرو، ان پر حد قائم کی گئی. حد قائم کرتے کرتے کسی نے جب ایک پتھر مارا ان کو اور خون نکل کر اڑا اور ان پر واپس آیا، تو انہوں نے ایک نازیبہ الفاظ کہا جنہوں نے ان کو رجم کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا تم نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ماعز نے اتنی سچی اور پکی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو آدھے سے اوپر مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. ہمارے پاس تو تھوڑی بات آتی ہے، چلاتے ہیں آگے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں. حق تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک سمجھا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے لا تزکو انفسکم, اپنی پاکی بیان نہ کرو. ہوا اعلم بمن اتقا, اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہو تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون متقی ہے اور کون گنہگار ہے. تمہیں کسی پر یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ تم زانی ہو, تم چور ہو. نہیں, حق تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے. فقہ کی کتابیں پڑھو, ہدایہ کے اندر مسائل ہیں کہ کب حدود ثابت ہوتے ہیں. حق تعالی ہمیں ان باتوں سے بچائیں جو گناہ کے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ کی رضا مندی والے ہیں. آج تک جو خطائیں ہوئیں حق تعالی معاف فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.